કે ઝિયાદથી વધારે કોઈ ઇમામ અલી અલી ઇસ્લામનો દોસ્ત નહોતો, પણ ઝિયાદ જ્યારે દુશ્મન થયો તો એક એક શિયાને ચૂંટી ચૂંટીને મારતો હતો. શહીદ કહેવાય, જેટલા એને કતલ કર્યા છે એટલે કોઈ નથી કર્યા. ઝિયાદ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝિયાદનો બાપ ઝિયાદ મૌલાના સહીએ, તો એ ઝિયાદ એટલા કે તો દોસ્તોમાંથી ક્યારે દુશ્મન થઈ ગયો.
બિસ્મિલ્લાહ રહેમાન રહીમ. દો સવાલ અમારા પાસે આયે જો મુજે સમજ મેં આયે. પહેલા સવાલ યે હૈ કે ઈરાન મેં જો ઇસ વખત નઈ નસલ હૈ, ન્યૂ જનરેશન, યે ઇતને જ્યાદા કમિટેડ લગ નહીં રહે, ઓર જબ ઇનસે કોઈ મિલતા હૈ તો દેખતા હૈ કે અજીબો ગરીબ તરીકે સે સોચતે ભી હૈ, બોલતે ભી હૈ, ઇસ્લામ કે ખિલાફ ભી બાદ ઓકાત બોલ દેતે હૈ. તો સવાલ કરને વાલે ને કહા હૈ કે યે જો જનરેશન, નઈ જનરેશન હૈ, इसके साथ क्या सैंक्शन का ये प्रॉब्लम ये फेस कर पाएंगे ईरानी? क्योंकि ज़ाहिर है टफ होता चला जाएगा, अभी दुश्मन और शायद सैंक्शन लगाएंगे, तो ये न्यू जनरेशन में क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि ये ईरान के अंदर काम कर पाएंगे? तो मैं इसका जवाब अर्ज़ करता हूँ. दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. એક બાત મુજે ઓર આપકો દેખના હોતા હૈ કે કિસી ભી મુલ્ક કે અંદર કિતને પરસેન્ટ લોગ કમિટેડ હો તો આપ મુલ્ક કો ચેન્જ કર સકતે. 100% લોગ કમિટેડ હોના જરૂરી હૈ તો મેં કહુંગા નહીં, જરૂરી નહીં. બહોત કમ લોગ અગર કમિટેડ હો ઓર કિસી એક આઈડિયોલોજી કે લિયે, કિસી એક ફિક્ર કે લિયે સિન્સિયર હો તો ઉનકે જરિયે સે બહોત બડી તબદીલી કી જા સકતી હૈ. તો મિસાલ કે તોર પર ક્યા ઈરાન કે અંદર ઇતને કમિટેડ લોગ હોંગે અભી કે જો સેન્કશન્સ કે બાવજૂદ, જંગ કે બાવજૂદ ઇસ્લામિક સિસ્ટમ કા સાથ દે? તો મેં કહુંગા હા, કન્ફર્મ ઇતને હૈ, ઉસસે કહીં ઝ્યાદા મૌજૂદ હૈ કે જો ઇસ નિઝામ કા સાથ દેંગે. દૂસરી બાત યે કે જિન જવાનો કો મેં ઓર આપ મિલતે હૈ, બાદ ઓકાત મુમકિન હૈ કે વો ફેશન મેં કુછ હરકતે કર રહે હો, મુમકિન હૈ કે વો કિસી કો બુરા ભી કહે દે, લેકિન ઇન્હી જવાનો કે અંદર ઇનસે યે કહે કે ઇમામ હુસૈન સે કોઈ દોસ્તી હૈ યા નહીં હૈ, તો આશિક યે અહલે બૈત કે હી હૈ, ચાહને વાલે ઉન્હી કે હી હૈ. લિહાઝા અગર કોઈ આયે ઓર વો કિતના હી અપને આપ કો કવર કરે, અગર અહલે બૈત કે ખિલાફ ઉસને કોઈ કામ કર દિયા, કુછ કહે દિયા, તો યહી જવાન જો ઇસ વખત ફેશનેબલ નજર આયેગા, લગેગા આપ કો કે ઇસ્લામ કે સાથ નહીં હૈ, ये खड़ा होगा उसी दिन का दिफा करेगा. अभी कुछ दिन पहले ईरान ही में एक जर्नलिस्ट ने कुछ आर्टिकल लिखा जिसमें उसने मौला आठवें इमाम के बारे में कुछ गलत लफ्ज इस्तेमाल किए. अच्छा, अभी आजकल का वक्त क्या है, सैंक्शन का टाइम है, डॉलर बहुत ऊपर गया हुआ है, ईरान में इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ हुआ है, તો લોકો કે અંદર નારાજગી ભી હૈ કે ભાઈ મહેંગાઈ બહોત જ્યાદા હો ગઈ હૈ, પ્રોબ્લેમ્સ બહોત જ્યાદા હો ગઈ હૈ. લેકિન ઉસ આદમી ને જૈસે હી મૌલા આઠવે ઇમામ કે ખિલાફ કુછ લિખા, યહી લોગ જો કલ તક કહે રહે થે ભાઈ મહેંગાઈ હૈ, સબ લોગ રોડ પર આ ગયે ઓર કહા હમ ઇમામ રઝા કે સાથ, કોઈ ઉનકે ખિલાફ લિખે નહીં, કોઈ ઉનકે ખિલાફ બોલ નહીં સકતા. તો અગર આપ જાહિર મેં દેખેંગે ના, તો યે લોગ આપકો ફેશનેબલ લગેંગે, ظاہر میں آپ کو لگے گا کہ ان کا دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, ہم لوگوں نے دلوں کے اندر نہیں جھانکا ہے. دلوں کے اندر عقیدت ہوتی ہے, دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے, یہی لوگ جب دین کا وقت آتا ہے تو دین کے اوپر قربانیاں دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک سادہ سی مثال اپنے ملک اور اپنے شہر کی دے دیتا ہوں. آپ کراچی آئیے اور آ کر مجھے یقیناً آپ کہیں گے مولانا یہ لوگ دیندار نہیں ہیں, ان میں پردہ بہت کم ہے, ان میں یہ چیز خراب ہے, ان میں یہ چیز خراب ہے, یہ لوگ متحد بھی نہیں ہیں, یہ لوگ لڑتے بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ آپ خرابیاں نکال نکال کر مجھے بتائیں گے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, جب دشمن ہر روز ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو شہید کر رہا تھا تو جلوس کون نکال رہا تھا, روڈ پہ ماتم کون کر رہا تھا, ہر روز یا ہر دوسرے روز زیادہ سے زیادہ تھرڈ ڈے, ایوری تھرڈ ڈے ایک آدمی شہید ہوتا تھا. ابھی ایک کا جنازہ اٹھا کے واپس آتے تھے, دوسرے کی خبر آ جاتی تھی. یہ ساری مصیبتیں آئیں، لیکن کیا کراچی میں مولانا الحمدللہ ہر سال تشریف لاتے ہیں، کیا کہیں کسی نے محسوس کیا کہ کراچی میں مجلسوں میں تعداد کم ہو گئی لوگوں کی؟ نہیں، الحمدللہ رب العالمین اسی طاقت کے ساتھ موجود ہیں. اچھا، اگر آپ ظاہر ان لڑکوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ بھئی یہ لوگ زیادہ دیندار لوگ نہیں ہیں. ایران میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کو شاید ظاہر میں، آپ تہران چلے جائیں آپ کہیں گے یہاں پہ پردہ اچھا نہیں ہے، بات صحیح ہے. جوان ملیں گے شکایتیں کر رہے ہوں گے، ممکن ہے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن بھائی جب اسی ملک میں دین کی بات آتی ہے، اسی ملک کے اندر جب یہ بات آتی ہے کہ بھائی تو پھر سب کچھ چلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ملک نعوذ باللہ کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کوئی قبول نہیں کرتا، سب ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی اس ملک کے اندر الیکشنز. پوری دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جن ملکوں کی تعداد مثال کے طور پر ٹینز آف ملینز ہوتی ہے، پارٹیسپیشن 30% ہوتی ہے، 40% ہوتی ہے. امریکہ جو ڈیموکریسی کا اتنا بڑا ہب سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پارٹیسپیشن رجسٹرڈ ووٹر کی 40% سے کم ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین اس ایران کے اندر پارٹیسپیشن تقریباً ہمیشہ 70% سے اوپر ہوتی ہے. اگر لوگ نظام کے خلاف ہیں تو ووٹ نہ ڈالیں، مخالفت دکھا دیں. اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو پردے دار نظر نہیں آ رہے، پردے دار ہوں یا نہیں ہوں یہ دین کے پھر بھی ساتھ ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اتنا سبھی کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا، وہاں کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا. الحمدللہ رب العالمین جس پرخلوص رہبری کے ساتھ وہاں پر نظام موجود ہے اور اس کے ساتھ دینے والے سفیشنٹ نمبر آف فالوورز ہیں، اس نظام کو طاقتور ترین نظام سمجھتے ہیں ہم اس وقت دنیا کا، تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی. آپ بھی مطمئن رہیے ان سینکشن سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ یقین مانیے ہمیں تو خطرہ اس وقت تھا جب امریکہ تعلقات اچھے کر لیتا، تب زیادہ خطرہ تھا. وہ جو اس سے پہلا والا پریزیڈنٹ تھا نا، وہ اس کے مقابلے میں بہت ہوشیار آدمی تھا، وہ بہت ہوشیار آدمی تھا. یہ تو ہمارا، ایک لحاظ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانی گئی، یہ تو ہمارا دوست ہے. یہ چونکہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس نے چہرہ کھول دیا اپنا. ان کے اندر نعوذ باللہ تعالی کیا بولیں کہ کیا کیا خرابیاں ہیں اس نظام کے اندر، اس دشمن نظام کے اندر ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئی. ایک سادہ سی بات ہے، دنیا میں ہر نظام میں چاہے اچھا ہو یا برا ہو ایک بات تسلیم کی کرتے ہیں، وہ کیا؟ ایگریمنٹس کو فالو کرنا ہے، ایگریمنٹس کو فالو کرنا ہے. ایران نے 2 سال پہلے 6 ملکوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ایٹامک انرجی کے بارے میں. 11 مرتبہ انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی نے ایران کو وزٹ کیا اور رپورٹ دی کہ 11 ٹائمز ان ود ان 2 ایئرز کہ ایران نے فالو کیا اسے، اور سب نے قبول کیا ہے کہ اسٹیٹس نے فالو نہیں کیا، اسے وادی کی خلاف ورزی کی ہے. تو بھائی یہ تو نظام پھر اس کا مطلب ہے بہت ہی نیچے آ گیا، کہ کم سے کم وعدے کو تو پورا کرو، تم ایگریمنٹ سائن کرتے ہو اور اس کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہو. تو یہ مجھے اس طرف سے کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا، اور بحمد اللہ رب العالمین جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، بہت بے پناہ آپ مطمئن رہیے. یہ الحمدللہ رب العالمین اس وقت جو طاقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے، میں ایک جملہ معمولا عرض کرتا ہوں، ابھی بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، میری اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز کے اندر ہے، میرا ایم فل پولیٹیکل سائنسز میں. یہ جملہ آپ کو شاید تھوڑا جذباتی لگے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں ہے، میں کسی جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریشنل 100% ڈیفینڈیبل جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو تشیع کو شکست دے سکے. باطل اور ظالم نظام میں دنیا میں کوئی طاقت اس وقت نہیں ہے جو اس کو شکست دے سکے.
شانتی ماتال نتھی پڑا ساچی بات کہ چھے کہ کوئی بھی طاقت نتھی دنیا میں کہ شیعیت نے پچھاڑی سکے، شکست آپی سکے، ایم کہ چھے یہ نتھی کہ جوش میں کہ چھے حقیقت چھے.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ بھائی فلاں ملک کے پاس اٹامک انرجی اتنا ہے, اتنے ایٹم بم ہیں شکست دے دیں گے, تو برادر 40 سال سے ان کے پاس ایٹم بم تھے, استعمال کیوں نہیں کیا ابھی تک, کر لو. یا مثلا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی آپشن ٹیبل سے ہٹایا نہیں ہے, ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں, ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہو نہیں کرو, کر کے دکھاؤ بھائی, کر بھی لو. اب اتنا کہتے ہو, دھمکیاں دیتے رہتے ہو, کرو. اچھا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے یہ ہاریں گے, بہت بری طریقے سے ہاریں گے, اور اس سے پہلے کہ یہ ہاریں ان کا ملک ڈوب جائے گا اگر انہوں نے حرکت کی. لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آپ کو تشیع کی طرف میں عرض کر رہا ہوں, اس وقت طاقت بہت زیادہ, الحمدللہ کوئی خطرہ ایسا نہیں. دوسرا سوال بالکل ڈفرینٹ ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد حبت. سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس کے ذریعے سے روبوٹس بن رہے ہیں, جس کے ذریعے سے کمپیوٹرز کو استعمال کر کے لائف کی مختلف پرابلمس سالو کی جا رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر بہت زیادہ بڑھ جائے, بہت زیادہ بڑھ جائے, تو کیا پھر بھی ہمیں دین کی ضرورت رہے گی؟ تو کس کی مرجعیت کی ضرورت رہے گی؟ مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھ گئی تو کیا ہوا, مثلا جو آپ کی پرابلم تھی وہ سالو کر رہا ہے, ابھی میں اس کے کوشچن کو ریز کر رہا ہوں, تو کیا اس کے بعد مرجعیت کی ضرورت رہے گی؟ تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تو کر سکتی ہے کہ بتائے اس وقت کراؤڈ یہاں پر اتنا زیادہ ہے, ریسورسز یہاں لگاؤ, اور ایک گھنٹے بعد کراؤڈ وہاں پہ زیادہ ہوگا, ریسورسز وہاں لگا دو. چونکہ اس کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ اچھی طرح جمع ہوگا, وہ ڈیٹا کا پروسیسنگ بہت اچھی طرح کر سکے گی. یہ بات صحیح ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کے اے سیز چل رہے ہیں, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ بہت کم انرجی سے اس کا ہال کو ٹھنڈا کر سکیں گے. یہ سب تو صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس حق اور باطل بھی بتائے گی, ہدایت اور گمراہی بھی بتائے گی؟ مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بتائے گی کہ کون سا کام کروں تو میری قبر میں نورانیت آئے گی؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بتائے گی کہ نماز کے اندر اگر مجھے کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا خدا نے حل کیا دیا ہے مجھے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ٹول ہے, آبجیکٹو نہیں دے سکتی ہے. میں یہ تو آپ چھوڑ دیجئے کہ دین یا مرجعیت کو ریپلیس کرے گی, یہ تو علیحدہ مسئلہ. انسان کے فیصلے کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہیومن ڈیسیشن کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتی. میں ایک بات کہتا ہوں, فرض کریں ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس چلا گیا, اس کا سارا بلڈ کی ٹیسٹ, اس کی ساری رپورٹس, ایک ایک چیز اس کے پاس آ گئی. فرض کر لیتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی بڑھ گئی کہ بچے کو جس وقت جس پروٹین جس کیلوری کی ضرورت تھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کے منہ میں پہنچ گیا. اب میں ایک سوال پوچھوں گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماں کی محبت بھی دے گی؟ وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو ان سب کی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خلاف نہیں ہیں, ہم میکینائزڈ کرنے کے کچھ کام ایسے ہیں جن کا میکینائزڈ ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے ہاں, آپ سب کو یاد ہوگا کہ بھائی مثال کے طور پر کسی بس میں بیٹھتے تھے تو ایک کنڈکٹر ہوتا تھا, وہ ٹکٹ لیتا تھا, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ کنڈکٹر چلا گیا, پھر وہاں پر ڈبے لگے ہوتے تھے, ڈبے میں گئے, آپ نے سکہ ڈالا, ٹکٹ نکال لیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی آپ کے پاس ایک پاس آ گیا ہے, آپ وہاں پہ جیسے انٹر ہوں گے وہاں پہ آپ اس کو ڈیجیٹلی دکھائیں گے, آپ کا پاس کنفرم ہو گیا. آپ کا یہ بس میں بھی ہوتا تھا, ٹرین میں بھی ہوتا تھا, جہازوں میں بھی ہونے لگا, سارے کام ہو گئے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل صحیح ہے اور دنیا کے بہت سارے مسائل صحیح کرے گی, لیکن میں نے عرض کیا کیا وہ ہیومن ڈیسیشن کی جگہ بیٹھ سکے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کبھی ایسا ہونے لگا تو پھر ہم بھی انسان نہیں بچیں گے, ہم بھی مشین کا ہی ٹکڑا ہوں گے, پھر ہم بھی پھر انسان نہیں ہوں گے. اور وہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا دن آئے کہ ہم سب بھی مشین کے ہی ٹکڑے بن جائیں گے, تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور دین کو ریپلیس کرے, مرجعیت کو ریپلیس کرے ہدایت, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں بس آخری اور عرض کر دوں, دین کچھ ایسے مسئلوں میں ہمیں مدد دیتا ہے جو شاید ہم اپنی عقل سے بھی حل کر پاتے ہیں، شاید. مثلا ہائیجین کے کیا اصول دین نے دیے؟ کہا بھائی تم لوگ رات کے وقت پانی پیو، بیٹھ کے پیو، تین گھونٹ میں پیو. شاید میڈیکل ریسرچ کر کے ہم اس کو سولو کر لیتے، لیکن دین کچھ ایسی جگہوں کے اوپر ہمیں ہدایت دیتا ہے جو میڈیکل ریسرچ کے ذریعے سے سولو ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو مثال کے طور پر میں اپنے دین سے پوچھتا ہوں کہ خدایا میں تیرے سامنے اپنی بندگی دکھاؤں. مثال کے طور پر کہوں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کیا مشین ریپلیسمنٹ میں یہ کر سکتی ہے؟ کچھ چیزیں، اگر ہمارا وجود صرف باڈی ہوتا نا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں ریپلیس کر لیتی. ہم لوگ صرف باڈی نہیں ہیں، ہم لوگ روح بھی ہیں. ہم صرف اس دنیا میں نہیں رہیں گے. علامہ طباطبائی کا جملہ میں بہت دفعہ دہراتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے. ہم لوگ باقی رہیں گے، یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے وہاں جائیں گے، باقی رہیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دنیا میں کام آ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اگر آپ لوگوں کا ویسے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، نہیں تو میں جو ابھی سوال آگے وہی جواب دوں گا. آپ کا سوال مجھ سے مولانا.
હું એક વાત યાદી અપાવું કે આપણો સિજે છે ઇમામે જમાના અને મરજૈયા તકલીત, તો એનાથી બહાર ના જાય આપણો સવાલ જવાબ, નહીં તો ટાઈમ પૂરો નહીં થાય અને જે મકસદ છે એ અધૂરો રહી જશે. ઇન્શાલ્લાહ તમે જો સાથ આપશો તો કોઈ વખત બીજો એવો મોકો લાવશો કે જેમાં જે તમને મૂંઝવણ છે એ આપણે સામે લઈ આવશું.
બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. યે مرجعیت کے سلسلے میں آپ نے بہت اچھی انداز سے وہ نقطے کو دہرائے. میرا ایک سوال ہے کہ سید علی رضا رضوی صاحب، آپ نے کہا کہ وہ اندر سے جو دشمن ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور مرجعیت کے آپ نے کمالات بتائی کہ مرجعیت ایک آرگنائزیشن ہے، طاقت ہے. لیکن ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شیعہ اپنے کو کہے اور شیعہ ہو اور مرجعیت کے خلاف وہ بولتے ہیں یا اس پہ فالو نہیں کرتے ہیں، تو دین کے طور پر شریعتاً وہ اپنے کو شیعہ کہہ سکتے ہیں؟
امین بھائی نے بڑا سخت سوال کیا. اب میں فتویٰ تو نہیں دوں گا لیکن سوال بہت اہم ہے، سب کی اس پہ اگر توجہ رہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مرجعیت کو نہیں مانتا. دو طرح کے لوگ ہیں ایسی بات کہنے والے، ایک جاہل قاصر ہے اور ایک ہے جاہل مقصر. اب اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے یا میں سمجھا دیتا ہوں؟ جاہل قاصر جو جاہل ہو لیکن جانتا نہ ہو، سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، یا اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کس بات کو رد کر دیا، کتنی اہمیت ہے، تو ایسا آدمی جاہل ہے، گنہگار ہے. نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی گنہگار ہے، پھر بھی دین میں ہے. ایک آدمی کہتا ہے اصلا نماز کو نہیں مانتا، یہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، ضروریات دین کا. اصل میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ ہے نا، وہ صاحب الزمان علیہ السلام کی توقیع مبارک ہے. اللهم صل على محمد. توقیع یعنی امام کی کورسپونڈنس، یا امام کا اپنے ہاتھ سے لکھنا، کسی نے خط لکھا، امام جواب لکھے ہیں، اپنے دستخط کریں، کچھ کہیں. وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم الراد علیہم کراد علینا. اب یہ سب سے بڑے سخت جملے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ جو فقہا ہیں، مراجع ہیں، یہ میری حجت ہیں تم پہ، اور میں ان پہ اللہ کی حجت ہوں. میں حجت اللہ ہوں، یہ میری حجت ہے. ان کو جو رد کرے گا وہ ہمیں رد کرنے کے برابر ہے, وہ ہوا بحد شرک, اور وہ شرک کے برابر ہے. مسئلہ یہ آ جاتا ہے جو آپ نے سوال کیا بہت ٹیکنیکل ہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتا ہے یا نہیں. ایک آدمی سمجھتا نہیں ہے, یہ بیچارہ پھر بھی تشیعوں میں باقی ہے اور مرجعیت کی توہین نہیں کرتا, یعنی کہتا میں نہیں مانتا. ایک سمجھتا ہے یا سمجھنے کی سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, پڑھا لکھا ہے یا کم از کم نہیں بھی پڑھا لکھا تو سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسا آدمی اگر مرجعیت کی مخالفت کرے یا گالی بکے یا توہین کرے وہ تشیع سے خارج ہو جاتا ہے. آئمہ علیہ السلام, دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو علماء مراجعوں کو گالی بکتے ہیں. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بے دین ہو جاتے ہیں. ایک حدیث سے پیش کر رہا ہوں اور یہ ایک دو جلدی کتاب ہے, اس کا نام ہے یأتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا. مرحوم سید محمود سرخی نے ساری وہ احادیث جمع کی ہیں جن میں رسول خدا اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے پریڈکشنز کی, یعنی آئندہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو اس میں ہر جگہ پہ کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان, جیسے نہج البلاغہ میں بھی ہے, دو تین احادیث ہیں مجھے دو تو ذہن میں ہیں کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا, دس ول ہیپن, ایسا ہو جائے گا. اس کو شہید ثقیب نے بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا علی یأتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا, یفرون من العلماء کما تفر الغنم عن الذئب, لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے, بھاگیں گے, اسکیپ کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے فرار کرتی ہیں. بات پہنچ گئی؟ جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کے فرار کرتی ہیں نا, لوگ علماء سے ایسے بھاگنے لگیں گے. تو کہا یا علی جب ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یسلط اللہ علیہم الجبائر, اللہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان پہ مسلط کر دے گا جو ان پہ رحم نہیں کھائیں گے. یذہب البرکت من مالہم, ان کے مال و دولت سے برکت اٹھ جائے گی, جتنا بھی کمائیں گے پورا نہیں پڑے گا. وَيَذْهَبُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان, اور دنیا سے بے ایمان جائیں گے. انہیں آخری وقت میں معصومین کے نام کہلانے والا نہیں ہوگا, یاسین پڑھنے والا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں وہ جو آپ نے سوال کیا نا وہ ٹیکنیکل ہے کہ ابھی آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک مرجعیت کے خلاف بہت بڑا فتنہ شروع ہے اور کئی لوگ اس کو اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. یہ لوگ ہیں نادان ہیں احمق ہیں, یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ مغرض ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. خطرناک وہ ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے, نوجوانوں کو اغوا کرتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں میری امت کے علماء پہ واجب ہے کہ وہ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے, شیپرڈ ہوتا ہے, شیپرڈ کیا کہتے ہیں, چرواہا جو بکریاں چراتا ہے, جو بکریاں چراتا ہے,
بیرجے,
سمجھ گئے نا سب لوگ. کہا میری امت کے علماء جیسے چرواہا ہوتا ہے, بکریاں چرانے والا ہوتا ہے, جب بھیڑیے سے بچا کے رکھیں. کہا مولا بھیڑیا کون ہے آپ کی امت کا؟ کہا جو میری امت کے شیعوں کے مومنین کے عقیدے کو اغوا کر لے, گمراہ کر دے. کہا میری امت کے علماء جو ہیں وہ بچا کے رکھیں تاکہ لوگ ان کے عقیدے خراب نہ کریں. تو یہ جو عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کو ہر چیز سے دور لے جاتے ہیں, وہ اصل میں ذمہ دار ہیں. نوجوان تو بیچارے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اچھے الفاظ میں پیش کر رہا ہے, اچھی طرح سے بات کر رہا ہے, تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو ہمارے نوجوان اتنے بابصیرت ہوں, سمجھدار ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے نہ چلیں, ہر ایک کے ساتھ نہ چلیں. دوسرا سوال جلدی سے اگر اشارہ کروں گا, وہ موضوع سے زیادہ متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی, عراق کی ایک مشہور شخصیت نے, نام نہیں لوں گا میں بھی, آپ لوگ بھی نام نہیں لیں, ملاقات کی سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ اور پھر ان کو دعوت دی اور سب کچھ ہوا. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک کرائٹیریا جو ہے, میزان, کرائٹیرین, ٹھیک ہے, آپ فرینچ میں یہی کہتے ہیں. تو کرائٹیرین کون ہے؟ مرجع تقلید, نجف, قوم. بہت سے ہمارے علماء بھی ہوں گے سیاست میں آنے کے بعد غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, لازمی نہیں ہے کہ ہر سیاست میں آنے والا عالم دین مرجع تقلید کی تائید بھی حاصل کرے, انڈورسمنٹ بھی لے. ہمارے نزدیک سیاستدان کرائیٹیرین نہیں ہے بلکہ مرجعیت اور رہبریت کرائیٹیرین. اور ہمارے ہاں دو اس وقت بڑے نام ہیں، ان دونوں کی جب تک تائید نہ ہو ہم کسی بھی سیاستدان کو صحیح نہیں مانتے جب تک وہ دونوں تائید نہ کریں. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ گھبرا رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے تو بتا دیں تاکہ میں کلیئر کر دوں تھوڑا سا. صحیح ہے؟ اور زیادہ وضاحت نہ کروائیں. دیکھیں عزیزان گرامی، ہمارے یہ دو جب تک مراجع کرام کسی بات کی تائید نہ کریں جب تک آیت اللہ سیستانی، تب تک ہمارے نزدیک وہ سیاستدان قابل قبول نہیں ہے. ایسے بہت سے سیاستدان ہیں اس وقت عراق میں بھی، ایران میں بھی، پاکستان میں اور جگہوں پہ، کہ جو آئیں گے سیاست میں لیکن وہ غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فائدہ بھی ہوگا اور اس سے نقصان بھی ہوگا. تو اس لیے ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہمیت زیادہ وہ ہماری مرجعیت کی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں؟
اندر کا دشمن ہے، اس کے خلافت خود سے مرجع کرتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے، قوم کا فرض ہے، اور کس کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ دفاع کریں گا؟ جیتی کری آپ نے کیا کہ دو سال میں جو کام ہو گیا امام زمانہ کے، یہ چالیس سال تک کام دو سال میں ہو گیا، تو کچھ کوئی آدمی اور کوئی کمیونٹی اور کوئی مستحد کوئی دفاع کرتے ہیں کہ یہ
نہ بڑھے آگے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہمارے علماء مراجع کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں دوبارہ متوجہ کروں گا کہ کمیونٹی لیڈرز کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. مرجع ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے، وہ آپ کو ڈائریکشن دے گا. سب کی توجہ ہو، سب کی توجہ. دو چیزیں، ایک ہے حکم، ایک ہے موضوع. حکم پانچ ہے نا، جیسے حرام ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مباح. موضوع، میرے سامنے پانی رکھا ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ مرجع حکم بتاتا ہے، وہ نہیں کہتا علی رضا رضوی تیری نماز باطل ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو نماز صحیح نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ مجھے خود تشخیص دینا ہے، مجھے ڈائگنوز کرنا ہے میری نماز آیا ان کے فتوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مرجع جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دیتا ہے، جنرل رولز دیتا ہے، وہ آ کے ٹیکنیکلی انوالو نہیں ہوتا. اس جماعت کے اندر میں یہ کہتا ہوں، اس جماعت کے لیے میں یہ کہتا ہوں، نہیں کہتا. مرجع تقلید ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے. یہ ہماری لوکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اپنی پوری قوم کو بچا کے رکھیں. جب تک ہمارے بڑے بڑے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسے خود ورلڈ فیڈریشن ہے اور ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ہماری یہ، اور اہم ہے ہمارے نزدیک، بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. جب تک لیڈرشپ خود تشخیص دے، وہ کہیں کہ بھائی یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یا یہ آدمی غلطی کر رہا ہے، یا یہ نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ کنفیوز ہے تو مرجع سے پوچھے، مجھے کلیئر کریں کہ میں کیا کروں. جب وہ مرجع سے پوچھ لے، اس کے بعد اقدام کرنا، سٹینڈ لینا اس کا کام ہے. میں یو کے اندر مجلس علماء کا پریزیڈنٹ ہوں، تمام پاکستانی انڈین کمیونٹی کا مل، یہ میری ذمہ داری ہے. مرجع تقلید کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے لندن میں کہے کہ علی رضا رضوی تو، میں جہاں کنفیوز ہوں میں جا کے مرجع سے پوچھوں گا، آغا بتائیے میں یہاں کنفیوز ہوں، میری ذمہ داری کیا، مسئولیت کیا. جب مرجع مجھے کلیئر کر دے تو پھر اس کے بعد اقدام کرنا میری ذمہ داری، لوکل لیڈرشپ کی ذمہ داری. جب وہ تشخیص کریں، اگر آپ چپ بیٹھے رہیں گے تو وہ دشمن تو کام کرتا رہے گا. ہمیں اپنے لوگوں کو خود بچانا ہے. میں بھی پچھلے دنوں میں، سوری ٹائم لے رہا ہوں، معذرت، میں کچھ سائیکولوجسٹ، ماہر نفسیات، سائیکولوجسٹ سے کہتے ہیں فرینچ میں، میں کچھ سائیکولوجسٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، انگلینڈ کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں ان سے بحث کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا کہ میرا نظریہ یہ ہے، میں صحیح ہوں یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. میرے بھی ایران جانے سے پہلے میں سائیکولوجسٹ ہوں، میری وائف بھی سائیکولوجسٹ ہے، تو میں کہہ رہا تھا میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں، یہ سائیکولوجی کے لحاظ سے صحیح ہے غلط ہے. کیا ہمارے بچے انوسنٹ ہوتے ہیں؟ انوسنٹ ہوتے ہیں. آیا ہم اس کو خود بتائیں نہیں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، سب کچھ میں پہلے سکھاؤں تاکہ وہ برائی میں نہیں پڑے، یا نہیں جتنی دیر تک ہو سکے میں اسے انوسنٹ رکھوں؟ ان سارے کے سارے ماہرین نفسیات نے، سائیکولوجسٹ نے کہا نہیں مولانا، جب تک بچے کو انوسنٹ رکھ سکتے ہیں اسے انوسنٹ رکھیں، خود نہ بتائیں برائی، خود نہیں برائی بتائیں. کوئی دشمن بتائے نہ بتائیں، آپ نے خود اس کو کرپٹ کرنا شروع کر دیا، برائیاں بتانا شروع کر دی، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اس کو سب پتہ چل گیا بیچارے کو، ہر برائی پتہ ہے. جتنا ہو سکے بچے کو پاک رکھو. یہ حدیث میں ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ حدیث میں ہے تو یعنی کہاں تک, کب, کس ایج کے بعد. تو کہتے تھے نہیں, جتنی دیر تک ہو سکے. وہ سارے سائیکالوجسٹ شیعہ تھے, وہ سب کہنے لگے کہ نہیں, جتنی دیر تک ہو سکے انوسنٹ رکھو. کام کس کا ہے بچانا ان بچوں کو. جب ایک آدمی آتا ہے اور خود سے بتا دیتا ہے, اس کے ذہن میں ایک برائی ڈالتا ہے. جب تک بچہ انوسنٹ تھا وہ صرف ہر چیز کو صحیح سمجھتا تھا. اب اس کو دوسرے لوگوں نے برائی بتانا شروع کی, شک ڈالنا شروع کیا, اس کے ذہن میں شبہ ڈالنا شروع کیا, ڈاؤٹ اس کے ذہن میں کریٹ کرنا شروع کیا. کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہماری لوکل لیڈرشپ ہے, یہ جو ہم سارے عہدے لے لیتے ہیں. ہم خود کنٹرول کریں. میں متفق ہوں آپ کے لیڈرشپ سے, اور میں سراہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, کہ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم نے برائی کو روکنا ہے. جب برائی آ گئی اس کے بعد پھر لڑنے کا. دیکھیں, سوری, سب کی توجہ ہو, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آیت اللہ مصباح یزدی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حدیث میں, کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کی فطرت میں خدا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کہنا خدا ہے, مانے گا. تو وہ کہتے ہیں اتنی دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے, پروفس کیوں دیتے ہیں خدا ہے خدا ہے, کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں کیوں. وہ کہتے ہیں کیونکہ دشمن جو خدا کا دشمن ہے وہ خدا کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے. اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے. امیر المومنین کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور دماغ میں شیطان کو داخل نہ ہونے دو. جب ایک مرتبہ آ گیا نا تو وہ آ کے وہاں پہ فوراً بچے دینا شروع کر دے گا, فوراً افزائش نسل کرے گا. ایک شیطان کو اجازت دو گے وہ 100 شیطان فوراً پیدا کر لے گا. حسد کو آنے دیا, اس نے تکبر پہ پیدا کیا, لالچ, یہ وہ, کئی شیطان. آپ نے ایک برائی کے لیے اس کو اجازت دی, ممبر دیا, اس نے کہا میں صرف ایک بات کروں گا, کوئی بات نہیں, اور برائی پھیلاتا. 100 برائیاں خود بخود پیدا ہوں گی. آپ کس کس برائی سے لڑیں گے؟ ایک اور بات میں کہوں گا, اکثر علماء کرام, میں مجلس علماء کا صدر ہوں نا, تو علماء کرام اسے ایک شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک پورے سال محنت کی, ایک آدمی آتا ہے ایک تقریر کر کے ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا. تو میں وہاں پہ کہہ رہا تھا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سال محنت کی وہ ایک تقریر سے خراب کر دے. تو اس پہ دلیل دی علماء نے, کہا حضرت موسیٰ نے اتنی محنت کی بنی اسرائیل کو ہدایت دینے میں, 30 دن کے لیے گئے, اللہ نے کہا 10 دن کا اضافہ کر رہا ہوں, 10 دن اور, پیچھے آزمائش شروع ہو گئی امت کی بنی اسرائیل کی. ایک سامری آیا بدبخت, اور اس نے 10 دن میں گمراہ کر دیا جناب موسیٰ نبی علیہ السلام, جناب موسیٰ جیسے نبی کی محنت پہ پانی پھیر دیا. تو آپ کہتے ہیں علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ علماء کرام کام کر رہے ہیں, لیکن ایک منحرف ایک تقریر میں ذہن کو خراب کر دیتا ہے. بچوں کے ذہن میں برائی جانے نہیں دیں کہ ہم بعد میں لڑ لڑ کے جو ہیں وہ اس برائی سے تھک جائیں. سوری میں نے ٹائم لیا. ٹھیک, کلیئر ہوا یہ مسئلہ؟
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ایک سوال ہے, اور سوال تھوڑا سا عقائد کے بارے میں ہے, اور اس میں کچھ ڈیٹیلز کی بھی ضرورت ہے, لیکن چونکہ سوال کر لیا تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا بریف ہو سکے اس کا رپلائی کروں. سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے عہد بیعت اثار سلام اللہ علیہ اجمعین کو خلق کیا تو تمام کمالات کے ساتھ خلق کیا, ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. جب سارے کمالوں کے ساتھ خلق کیا اور ان کو امامت کا درجہ دیا, تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس میں پھر ان کا کمال کیا ہوا؟ خدا نے پہلے ہی سے سارے کمال ان کو دے دیے تھے, اور ان کمالوں کے ساتھ ان کو امامت کا درجہ بھی دے دیا تھا, تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, پھر تو ان کا کوئی کمال نہیں. سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے. صحیح, اب اس کا جواب میں کیا دوں گا؟ جواب اس طریقے سے ہے, ایک جواب ہے فوری طور پر آسان جواب, ایک جواب ہے تھوڑا سا گہرائی کا, لیکن اس کو چونکہ ہم ڈیل نہیں کر پائیں گے تو ابھی آسان والے کو میں تفصیل سے بول دوں جتنا بول سکوں, اور جو گہرائی والا جواب ہے اس کو صرف اشارہ کر دوں گا. جو آسان سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ خدا نمتار نے جب اہل بیت کو دنیا میں بھیجا کمالات کے ساتھ بھیجا تھا, اور ان کو عنوان کے ساتھ بھی بھیجا, مثلا امام بنا کے بھیجا, لیکن امتحان لیے یا نہیں لیے؟ امتحان اس سے کئی گنا زیادہ لیے جو ایک عام انسان سے لیتا ہے خدا. امتحان کم نہیں ہوئے ہیں. اور انہوں نے سوال کرنے والے نے پوچھا تھا بعد میں کہ کیا خدا ان سے امتحان لیتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا خدا متعال نہ صرف امامت بلکہ کسی کو بھی کوئی مقام دے گا بغیر امتحان کے نہیں دے گا.
قرآن کریم صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جس کسی کو خدا نے متعال کوئی درجہ دے گا امتحان کے ساتھ دے گا. ٹھیک ہے وہ امامت کے عنوان کے ساتھ خلق ہوئے لیکن جب دنیا میں تشریف لائے امتحان دیے یا نہیں دیے, سارے امتحان دیے. ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے کتاب خصال شیخ صدوق کی. اس کتاب خصال کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو روایتیں نمبرز پر ہیں ان کو علیحدہ کیا گیا ہے. تو مثلا جن روایتوں میں لکھا ہے تین چیزیں, وہ تین والی ساری روایتیں علیحدہ, چار والی, پانچ والی, چھ والی, یہاں تک کہ پہنچی سات والی. تو سات والی ایک روایت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک اہل یہود میں سے, قوم یہود میں سے ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس, اور اس نے آ کر امیر المومنین سے یہی سوال کیا کہ جب خدا کسی کو نبی کا وصی بناتا ہے تو امتحان لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وصی خدا ہیں تو آپ کے امتحان ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ جواب, یہ سوال اتنا عجیب سوال تھا, اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مولا نے جب اس کو جواب دیا تو اس کو ایک ٹائٹل دیا, اور میں بہت حیران ہوتا ہوں بعض اوقات اس کے اوپر. یہ کس قوم سے آیا تھا؟ قوم یہود سے آیا تھا. اور امیر المومنین نے جب جواب دیا تو اسے کہا یا اخل یہود, اے میرے یہودی بھائی, یا اخل یہود, اے میرے یہودی بھائی, یعنی تم ہو یہودی لیکن تم ایمان کی جو بات کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ایمان کی روشنی ہے. اور امام نے اس کو اس طرح کہہ کے خطاب کیا. اس کے بعد امام نے اس کو بتایا کہ ہر امام کو کیا کیا امتحان دینے ہوتے ہیں. فرمایا سات امتحان میں نے اس موقع پہ دیے, سات امتحان نبی کی وفات کے بعد دیے, پھر سات امتحان نبی کی وفات سے پہلے دیے, سات امامت نبوت کے اعلان سے پہلے دیے. تو کل ملا کر امیر المومنین نے 21 امتحانات بتائے, اور فرمایا کہ اب ایک آخری امتحان باقی ہے, اور اس کے بعد کہہ کے فرمایا کہ اب یہ داڑھی میرے خون سے خضاب کی جائے گی. تو بہت امتحان دینے پڑتے ہیں. اب دیکھیے ہم اور آپ تو الحمدللہ کربلا کا ذکر کرنے والے ہیں. اگر خدا نے سید الشہداء کو وہ مقام دیا ہے جو اب ہمارے پاس ہمارے سامنے ثابت ہو چکا ہے, کسی کے روزے کے اوپر 300 ملین لوگ جمع نہیں ہو رہے, 30 ملین لوگ جمع نہیں ہو رہے, سید الشہداء کے روزے پہ جمع ہو رہے. یہ جو 30 ملین لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, آیا سید الشہداء نے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ وہ امتحان دیا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیا. تو ہر چیز کے پیچھے امتحان ہوتا ہے, اور وہ سارے امتحانات اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر دینے ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اس کا وہ جو ایک ٹیکنیکل جواب اور بھی ہے وہ صرف اشارتاً عرض کر دوں, اگر اس طرح بات کریں تو جب بھی خدا کسی کو مقام دے گا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے تین نمبر یہ کہے کہ میں تین کیوں ہوں, میں چار کیوں نہیں ہوں. اگر خدا تین نمبر کو چار کرے گا تو وہ تین رہے گا یا چار ہو جائے گا؟ وہ چار ہوگا. وہ اس سوال کو, اس جواب کو فی الحال چھوڑ دیجئے, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل جواب ہے, اس کو کسی اور موقع کے اوپر حل کریں گے. اصلی جواب جو اس وقت کے لیے اصلی ہے وہ وہی والا ہے کہ ہر صورت میں امتحان ہوتے ہیں, ہر چیز کا امتحان ہوتا ہے اور وہ دقیق ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال جو انہوں نے کیا وہ بہت خوبصورت ایک اور سوال ہے, اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے, عقائد سے ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. وہ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ اس کا سینٹرل پوائنٹ, اس کا سمری یہی ہے کہ خدا نے کیوں خلق کیا. مثلا ہمارے پاس آیت موجود ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. تو انہوں نے سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ خدا کو کیا ضرورت تھی ہماری عبادتوں کی, تو اس نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ صحیح ہے. اب میں اس کا بھی بہت تیزی سے جواب دوں گا, ویسے تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر میں ابھی موریشس میں پوری ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ میں اگر ایک مجلس یہیں پہ اسی وقت پڑھ دوں تو پھر باقی سوالات کا کیا ہوگا. تو میں بہت بریف آپ کو دو تین پوائنٹ بتاؤں گا, تھوڑا سا اور آپ کنسنٹریٹ کریں تو بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. ایک تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں, تو ہم لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے بھائی عبادت کتنی دیر کرے؟ صبح کو اٹھے گا دو رکعت نماز پڑھے گا, آج کل تو زیادہ تر دو منٹ میں ہی دو رکعت پڑھ لیں گے وہ, بلکہ کوئی ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ بہت سارے تو اٹھتے ہیں ایک آنکھ کھولتے ہیں چونکہ نماز کے فوراً بعد سونا ہوتا ہے ابھی, تو دو نہیں کھولتا کہ کہیں نیند پوری نہ اڑ جائے کہیں. البتہ کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ شب زندہ دار ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں راتوں کو زندہ زندگی گزارتے ہیں, راتوں کو اللہ کی یاد کرتے ہیں. بہرحال تو مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی کتنی دیر عبادت کریں, صبح کو 15 منٹ عبادت کر لی, دوپہر میں 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ کر لی, رات کو بھی آدھا گھنٹہ کر لی, تو کل ملا کے 1.5 گھنٹہ ہو گیا, تو باقی 23 گھنٹے کس کام کیے خدا نے دیے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی ایسا کرو, عبادت جو آپ نے ترجمہ کیا لے عبدون کا, اس کی جگہ ایک اور ترجمہ کر لو اس سے بھی زیادہ گہرائی پہ مبنی, وہ کیا ہے. اور جب میں اس جگہ پہنچتا ہوں تو پروفیسر قرار حسین صاحب کو یاد کرتا ہوں, ایک بہت قابل آدمی تھے کراچی میں پروفیسر قرار حسین صاحب. ایک دفعہ وہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے ہر ٹیوزڈے کو, بہت سینئر تھے, بہت اہل بیت کے چاہنے والے اور ایجوکیشنلسٹ بہت بڑے تھے, پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی رہ چکے تھے. تو وہ ایک دفعہ ان کے ساتھ سیٹنگ ہو رہی تھی تو کسی نے یہی آیت پڑھی اسی ترجمے کے ساتھ کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر یعبدون استعمال ہوا ہے, یعبدون کا لفظ ایکسٹریکٹ ہوا ہے عبد سے, عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ, تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. یہ بہت اچھا ترجمہ ہے, خدا نے ہمیں بندگی کے لیے خلق کیا ہے. بندگی پھر 2 گھنٹے کا کام نہیں ہے, بندگی فل ٹائم جاب ہے. میں ایک زمانے اسکول میں پارٹ ٹائم پڑھاتا تھا, 2 گھنٹے پڑھاتا تھا بعد میں کچھ اور کرتا تھا, تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے بندگی, بندگی لائف ٹائم جاب ہے. سوتے ہوئے بھی بندگی کرنی ہوتی ہے, اٹھتے وقت بھی بندگی کرنی ہوتی ہے, دوپہر کو میں باہر میں روڈ پہ چل رہا ہوں, دکان پہ بیٹھا ہوں, آفس کے اندر ہوں, بندگی کرنی ہوتی ہے. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا نے کہا ہے وہ کرو, یہ بندگی ہے, خدا نے اس لیے خلق کیا ہے. اچھا اب سوال کا دوسرا پارٹ, اس سے خدا کو کیا ملا؟ ابداً خدا کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ خدا میں کوئی کمی ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کو دے. دیتا یا لیتا وہ ہے, لیتا وہ ہے جس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, وہ لیتا ہے. لیکن جو پرفیکٹ ہو ایوری سینس میں, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو دے, پھر خدا نے کیوں خلق کیا؟ اگر ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں سلسلے میں عرض کروں, خدا یہ چاہتا ہے ہم بندگی کریں اور اس پرفیکشن پہ پہنچ جائیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں پرفیکشن پہ پہنچانا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ مثلا میں ہوں, 1 سال میں پیدا ہوا, 1 سال میں یہاں پہ مر جاؤں گا, میرے کیریکٹر میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے میرے اندر کچھ اسٹرینتھ آئیں گی انشاءاللہ. خدا یہ کتنی اسٹرینتھ دینا چاہتا ہے, کتنی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے؟ تو عزیزان محترم جسارتن حدیث قدسی دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ ہدف ہے خدا کا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میں اربوں انسان خلق کروں گا, یہ اربوں انسان میری بندگی کریں, جو جتنی میری بندگی کرے گا میں اپنی کوالٹیز اس کو دے دوں گا. خدا میں ختم نہیں ہوں گی کوالٹیز, خدا میں کوالٹی میں ایک ذرہ ختم نہیں ہوگا, کم نہیں ہوگا, لیکن وہ ہمیں بھی کوالٹیز دینا چاہتا ہے. تو وہ خود قدیر ہے, ہمیں بھی طاقت دینا چاہتا ہے, وہ خود حی ہے, ہمیں بھی زندگی دینا چاہتا ہے, وہ خود علیم ہے, ہمیں بھی علم دینا چاہتا ہے. اگر کوئی بندگی کرے گا تو سب مل جائے گا اسے, اس کو سب مل جائے گا. تو کوئی مرے گا اور ختم ہو جائے گا, اور جو بندگی کرے گا وہ مرے گا تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. تو خدا یہ دینا چاہتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, یہ جو جنت وغیرہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں صرف انگور ہوں گے, سیب ہوں گے, فرینچ میں کیا کہیں گے انگور اور سیب, ہاں یہ سب اس
اور پم,
یہ اس سے بڑھ کر ہے جنت. جنت صرف 4 فروٹس اور 4 گھر اور 4 فلاں نہیں ہے, جنت اس سے بہت بڑھ کر ہے.
پورا ہوگی نہیں ہوگی,
وہی تو میں نے فلاں کہہ کے چھوڑ دیا تھا. حور کا سن کے اتنا جذبہ آتا ہے یہاں پہ تو خدا ہمیں اور جگہوں پہ پہنچانا چاہتا ہے. خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا خدا اتنی طاقت دینا چاہتا ہے جیسے خود اس کے پاس جو کوالٹیز ہیں وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. قرب کسے کہتے ہیں؟ ایک مجلس جو پوری پڑی تھی اس کا سمرائز کر دوں. قرب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قربتاً اللہ قربتاً اللہ, یہ کس چیز میں قرب ہے؟ یہ خدا کی کوالٹیز میں قرب ہے. خدا کریم ہے, ہمیں کریم دیکھنا چاہتا ہے. خدا رحیم ہے, ہمیں رحیم دیکھنا چاہتا ہے. علیم ہے, قدیر ہے, غفور ہے, وہ سب کوالٹیز ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر ہم پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں, پھر ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. اور یہ جو دنیا کے پرست, دنیا کے پیچھے لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ دولت لاتے ہیں, طاقت لاتے ہیں, شہرت لاتے ہیں, اس سے کیا ملتا ہے ان کو؟ سمجھتے ہیں ہم اس سے بڑے ہو جائیں گے. تم بڑے نہیں ہو گے اس سے. خدا نے بڑا کرنے کا ایک اور طریقہ رکھا ہوا. لوگ ساری جد و جہد کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ عزت ملے گی. خدا کہتا ہے تم میرے پاس آؤ, تم میری بندگی کرو, دیکھو میں تم کو کیسی عزت دلاؤں گا. پھر کیسی عزت دلاؤں گا؟ وہ عزت جو خدا نے امام حسین کو دی ہے. کوئی دنیا میں کسی کو امام حسین جیسی عزت ملی ہو؟ آخری جملہ عرض کروں گا, خدا کا عزت دینے کا نظام بڑا عجیب ہے. چھوٹے چھوٹے گھروں بنا کر خوش مت ہو کہ اس سے کامیابی ملے گی. پیسے کما کے, دولت کما کے, شہرت کما کے, یہ کمائیں آپ اللہ کے لیے کریں, وہ تو بہت اچھا ہے, آپ ضرور کریں. اینڈ نہیں ہے یہ. پرفیکشن یہ نہیں ہے. آبجیکٹو یہ نہیں ہے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ خدا عزت دے گا, عزت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور نشانی کیا ہے؟ دیکھیے سادہ سی ایک بات عرض کروں گا. سادہ سی ایک نشانی ہے. کچھ عرصے پہلے کسی نے ایک تصویر بھیجی, کربلا کی تصویر, ایریل فوٹو, جس کے اندر 3 کروڑ لوگ نیچے جمع ہوئے ہوئے ہیں, کلو میٹرس تک لوگ ہی لوگ, لوگ ہی لوگ. امام حسین کا روضہ, صحیح مولا ابو الفضل کا روضہ وہاں پہ لکھا ہوا, بنا ہوا ہے, لوگ ہی لوگ چاروں طرف. اس نے اوپر لکھی ہوئی تھی ایک عجیب جملہ لکھا ہوا تھا, کہنے کا دیکھو یہ کربلا ہے, آج یہاں اتنے لوگ ہیں, کل یہاں حسین اکیلا کھڑا تھا, کل وہ یہاں اکیلا تھا, اس کے بیوی بچوں پہ ظلم ہو رہا تھا, وہ اکیلا تھا. آج خدا نے عزت دی یا نہیں دی؟ امام حسین کے ذریعے اللہ نے انسانوں پہ حجت پوری کر دی. ہم سب کو کیا سمجھایا؟ کہا بندگی کے راستے پہ جاؤ, دیکھو یہ راستہ کامیابی کا ہے. تم لوگ کہاں دولت اور طاقت اور شہرت کے پیچھے جا رہے ہو؟ اس راستے پہ جاؤ. ایک انسان دولت لاتا ہے, طاقت لاتا ہے, شہرت لاتا ہے کہ میرے بچے میرا ساتھ دیں گے. ذرا دیکھنا امام حسین کا ساتھ دینے والے اب کتنے. 3 بچوں کی محبت لینے کے لیے تم اتنی غلط صحیح کام کرتے ہو. یہ دیکھو خدا نے کتنے کروڑوں لوگوں کی محبتیں امام حسین کی طرف بڑھا دی. محبتیں ہی محبتیں. تو کیا چاہتے ہیں؟ کم پہ کیوں کانے ہو جاؤں؟ میں 2 گھر بنا کے کیوں خوش ہوں؟ 4 بچوں کے دل جیت کے کیوں خوش ہو جاؤں؟ 5 لوگوں کے درمیان, 2-4 کمیونٹیز کے درمیان بڑا بن کے کیوں خوش ہو جاؤں؟ خدا مجھے امام حسین کے راستے پہ چلا کے دیکھو کہاں پہنچا سکتا. بڑا کام کرو, چھوٹا کام کیوں کرو؟ اور یہ تو دنیا ہے نا, ابھی نہیں پتا بعد میں امام حسین کے لیے کیا ہے. یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی. ابھی ہمیں کیا پتا کائنات میں امام حسین کا مقام کیا ہے. بندگی کا راستہ یہ راستہ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
2-3 سوال آئے ہیں مگر ٹائم بہت کم ہے. سفر میں سب سفر برابر نہیں ہوتے ہیں نا. پاکستان سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, موری سے یہاں چھوٹا تھا. تو بس یہ جلدی جلدی آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ تن نریس مڈغسکر سے سوال آیا, یہ اس نے موری سے بھیجا تھا, وہ آپ کو ٹائم نہیں ملا. اتنا سوال تھے تو آپ کو دے دیتا ہوں سوال. آپ جو نا آپ کو جو آج ٹائم ہو تو آج یا تو کل دے, باندھا
نہیں آپ. نہیں نہیں وہ بندہ چھوڑے گا نہیں, مجھے ابھی دینا پڑے گا.
دے دوں آپ کو, معلوم ہے کون سا ہے؟ دے دوں کہ ہمارے ائمہ اور انبیاء کو سب کو علم تو تھا, علم غیب تھا, تو کیوں لوگوں نے ایسا کام کیا جیسے امام حسن علیہ السلام جودہ کے ساتھ شادی کی اور اس کی شہادت ہوئی, جناب رسول خدا کے نام نہیں لیتا اس کی بیوی, اور قاضی شرعی کو امام علی علیہ السلام نے قاضی بنایا اور وہی امام حسین کا لکھو کہ قاتل ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اجازت دیا کہ قتل کرو جائز ہے, اور اسماعیل 6ٹھے امام کے فرزند بس یہ سوال ہے جو آپ کو آج دینا ہو ٹھیک ہے، نہیں تو کل، اور ایک دوسرا سوال ہے جو مولانا کو پوچھوں گا کیونکہ کل تو وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ،
تو میں ابھی پہلے جواب دے دوں تو آپ مولانا سے
جلدی جلدی،
ہاں جلدی میں، ہاں وہ بالکل ایسے ہی ہے، میں ایک دفعہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا جلدی جلدی جواب بتانا مجھے جانا ہے، مجھے جاب لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلو پوچھو، کہنے لگا جلدی سے بتانا مجھے جانا ہے معرفت امام کیا ہوتی ہے، تو بھائی جب جلدی اتنی زیادہ ہے تو سوال چھوٹا کرو، پچھوڑ سوال بھی اتنا بڑا کر رہے ہو، جلدی بھی کرنی ہے تو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، وہ کیا ہے، اہل بیت کے پاس علم ہے، جب مولا آٹھویں امام دسترخوان پر بیٹھے تھے، سامنے انگور رکھا تھا جس کو کھا کر امام شہید ہوئے، امام کو پتا تھا کہ انگور میں زہر ہے یا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، انہوں نے خود مامون کو بتایا کہ تو یہ چاہ رہا ہے، یہ ان کو پتا تھا، سید الشہداء جب کربلا گئے تو ان کو پتا تھا کہ میں شہید ہوں گا یا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، اب سوال یہاں پر ہے، جب ان کو پتا ہوتا ہے تو وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھئی کیوں امام حسن مصطفیٰ سلام اللہ علیہ نے اس سے شادی کی جس بعد میں قاتلہ بن گئی، صحیح، اب جواب اس کا یہاں پر ہے، ایک اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے پاس علم ہوتا ہے اللہ کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے، معجزے کے لیے ہوتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو خدا تعالیٰ ان کو غیب سے دے رہا ہوتا ہے، علم لدنی کہیے آپ، اس علم سے منصب امامت کو ثابت کرتے ہیں وہ، تو مثال کے طور پر وہ بتائیں گے کہ دیکھو اس کے اندر زہر ہے یہ ہمیں پتہ ہے، ان کے اس بتانے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا یہ امام ہے، عام آدمی کے پاس یہ علم نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ بتائیں گے کہ ہماری شہادت ایسے ہوگی، اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت ہوگا کہ یہ امام ہے، یہ جو علم ہوتا ہے یہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اب ایک سوال ہے کیا اس علم پر زندگی میں خود بھی عمل کر کے اپنے اوپر آنے والے خطروں کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ علم اس کے لیے نہیں ہوتا، یہ علم ہوتا ہے امامت کو ثابت کرنے کے لیے، انسانوں کے اوپر حجت کو پورا کرنے کے لیے، اب کوئی یہ کہے اس علم کو استعمال کر کے دشمنوں کو بھی شکست دے دیں، وہ تو پھر خدا کو امام بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا اوپر سے اشارہ بھی کرتا تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا دیتا، پھر امام بھیجنے کی بھی کیا ضرورت تھی، پھر دنیا بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک کو جنت میں ڈال دے ایک کو جہنم میں ڈال دے، کوئی دنیا ونیا کچھ نہیں، وہ کہے گا نہیں پہلے دنیا میں تو بھیجو، خدا کہے گا مجھے معلوم ہے تو نے دنیا میں بھیجوں گا، تو نے یہ حرکت کرنی ہے پہلے سے پتا ہے، تو خدا کا نظام کیوں بنتا ہے؟ خدا کا نظام بنتا ہے حجت کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ دنیا بناتا ہے، نبی بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے اپنے مقام کو ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں وہی کرتے ہیں جو ایک عام طریقے سے کیا جانا چاہیے، تو مثلا اگر کوفہ سے دعوت آئی ہے تو کوفہ کی دعوت کو لبیک کہے یا نہ کہے؟ کہیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کوفہ کی دعوت کو لبیک کہیں گے تو بعد میں شہید ہونا پڑے گا، انہیں پتہ ہے، لیکن چونکہ دعوت آئی ہے تو ان کو لبیک کہنا ہے، وہ کریں گے، زندگی اسی طریقے سے گزارتے ہیں جس طرح سے ایک عام انسان کو گزارنی ہوتی ہے، آگہی اور علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 100% ہوتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو اسی طرح پورا کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہو گیا، اب اس کے بعد مثال کے طور پر کوئی اعتراض کرے کہ کیا یہ خودکشی نہیں ہے، تو مثال کے طور پر بھائی سامنے انگور رکھا ہے آپ کھا رہے ہیں تو کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ اگر علم وہ والا علم ہوتا کہ جو حاصل کیا گیا تھا تجربے کے ذریعے سے، وسیلے کے ذریعے سے، اور وہ لدنی علم نہ ہوتا کہ جو امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، پھر بات صحیح تھی، تو مثال کے طور پر اگر عام ایسی بات ہو اور کوئی چیز غلط رکھی ہو، امام کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں کھائیں گے، لیکن اگر یہ علم وہ علم و امامت والا اور ان کو پتا ہے انگور کے اندر زہر ہے، اب اس انگور کو چھوڑ دیں کہ میں شہید ہونے سے بچ جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ قربانی دیں گے، اور یہ قربانی اس کی قربانی سے زیادہ بڑی قربانی ہے جس کو پتا بھی نہیں ہے، یہ زیادہ بڑی قربانی ہے، اب آپ تصور کرو، تھوڑا سا میں مصائب کا سبھی ایک شبیہ مصائب عرض کر دوں، امام سید الشہداء جب حضرت علی اصغر کو لائے تو ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، وہ پتا تھا کہ یہ شہید ہوگا، کیوں لے کر آئے؟ انسانوں پہ حجت کو پورا کرنے کے لیے، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا شہید ہونے والا؟ ان کو پتا تھا، لیکن اس موقع پر انسانوں کے اوپر حجت پورا کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ تھا، یہ ایک وسیلہ تھا جس کو انہوں نے اس کو بھی استعمال کیا، تو دو قسم کا علم آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، ایک وہ علم ہوتا ہے جو منصب اسٹیٹس آف امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ پریکٹس میں نہیں آتا، وہ صرف اسٹیٹس آف امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. دوسرا ایک علم ہوتا ہے جو نارمل علم ہے جس کو انہوں نے حاصل کیا ہے, جو ہر انسان کے لیے ہوتا ہے, اس کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ورنہ میں نے عرض کر دیا کہ پھر اگر یہ ہو کہ وہ اپنے ہر علم پر عمل کریں اور اپنی طرف آنے والے سارے خطروں کو دور کر دیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, پھر تو سمجھ لو جبر آ گیا خدا نے متعلقہ اور نظام ہی ختم ہو گیا. پھر خدا نے انسانوں کو ارادے کیوں دیے, پھر خدا نے انسان کو امتحان میں کیوں ڈالا, پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
ایک بھائی کا سوال ہے, دو سوال ہے, اس کی معذرت چاہتا ہوں, ایکسکیوز کہ ہونا نہیں تھے سکے, مگر آپ کو کہہ دیتا ہوں جزیرہ ہجرہ کے بارے میں. ایک تو بہت لمبا جواب ہے, تو مولانا سے سوال پوچھنے والے, ہاں یہ پوچھتا ہوں تو یہ آپ تیار کر لیں کل کے لیے اور 313 اصحاب کے لیے, آپ کے لیے کل, مگر آج تو نہیں ہو سکے گا, معافی چاہتا ہوں. مولانا کے لیے یہ کہ یورپ میں ہیں نا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک بہنوں سے ایک دو سوال آئے, تو ایک آپ کو پوچھ رہا ہوں, اس کو بھی عزت ہے, بہنوں اور مردوں ایگالٹی ہے نا, تو ایک سوال ہے, مردوں کے زیادہ سوال آ گئے, اس کے بعد پرمکھ صاحب ہے, ایک سوال رہ گئے اس کے, اس پر ختم کریں گے. ایک سوال ہے, ہاں تو بس ایک سوال جلدی جلدی پیش کرتا ہوں. امام علی جو گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو ایک پگ اوپر تھا ایک پگ نیچے تھا, اور یہودی نے آئے سوال کیا کہ جلدی جلدی جواب دو, تو اس نے جلدی جلدی ٹوکا جواب دیا کہ اسلام کیا ہے, صحیح ہے. تو آپ کو یہ پوچھ رہے ہو کہ بہن کا سوال ہے کہ ہماری بچیوں جو اسکول میں جاتی ہے تو وہاں تو منع ہوتا ہے پردہ, جو کہ آج موضوع سے الگ ہے, میں اس کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ہماری بچی کیسے کرے پردہ کا کیسے کرے, تو منع کرتے اور اسکول میں تو جانا جائے, کوئی جاہل رہیں گے.
اب دیکھیں آپ وہ سخت سوال کر کے اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں پردہ چھوڑ دیں, حکم اولی یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ پردہ کریں, جیسے تیسے بھی ہو, مہاجرت کریں, کچھ بھی کریں, پردے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. حکم ثانوی کے طور پہ اگر آپ کسی اور طریقے سے کور کر سکتے ہیں, اپنے سر کو کور کر لیں, تو سیکنڈری پرائمری رولنگ یہی ہے کہ واجب ہے آپ نے پردہ کرنا ہے اور آپ ہجرت کریں یا اسکول میں نہیں جائیں. سیکنڈری رولنگ یہ ہے کہ آپ بے شک کسی اور طریقے سے کور کر لیں, جیسے وگ وغیرہ باندھ کے اس کو کور کر لیں, لیکن پرائمری رولنگ یہی ہے, اس کو چینج نہیں کر سکتے, آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, پردے پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یا مہاجرت کرنی پڑے گی یا کسی اور طریقے سے, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, جیسے آپ کو جو ہے اس میں سے سب سے بنیادی چیز, وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری واجبات کی طرح سے نہیں ہے, پردہ جو ہے وہ دوسری واجبات کی طرح نہیں ہے, بلکہ یہ زیادہ سخت ہے. جیسے یہ چیز حرام ہے, حلال ہے, واجب ہے, ایسا نہیں, بلکہ بہت زیادہ سخت ہے. جو پردے پہ کمپرومائز شروع ہو تو آہستہ آہستہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا. اس کے لیے سخت ہیں احکام, یعنی اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس کے مراجع نے جو فتاوا دیے ہیں اللہ تعالیٰ کا خمنائی کا, اسی کے حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے. جو الفقہ للمغتربین, کوڈ آف پریکٹس فار دا مسلمز ان دا ویسٹ اور جو کتابیں آئی ہیں, ان سب میں آغاز حسانی نے خمنائی نے جو بتا دیا کلیئرلی, اسی پہ عمل کرنا واجب ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یعنی وہی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنا ہے. کیسے کور کریں گے, اب آپ وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس میں آپ کے لیے چوائسیز دی ہیں, کس طرح سے آپ اس کو کریں گے. آخری سوال اور کیا,
یہ پرمکھ صاحب جو پرمکھ صاحب نے شروع کیا تھا سوال کا, تو آخر میں وہ ختم کریں گے, اس کے بعد اپنا پروگرام ختم تھا سے, અને કાલે પાછું સેમિનારનો પ્રોગ્રામ છે, આપ લોકો સર્વે આવજો, બીજા ભાઈઓને પણ કહેજો અને સવાલ તૈયાર કરીને આવજો, એટલે જલ્દી જલ્દી પતી જાય.
એ સવાલ તો નહીં, ક્યોકે તાદાદ હૈ ઓર તશયુ મેજોરિટી તકલીદ કરતે હૈ ને આયતુલ્લાહ સિસ્તાની કી, અગર આપ થોડા સા ઇસકે બારે મેં પ્રકાશ દો કે વો کیسی اس کی بیوگرافی ہے اور کیسے وہ نمنوک اس کی ہوئی کہ آج عالم تشیع اس کی تقلید کرتے ہیں.
آتلہ سستانی کی میں بریف بایوگرافی, کتنے, دو چار منٹ, پانچ منٹ ہیں, پانچ منٹ آتلہ سستانی پہ بول سکتا ہوں. اچھا, حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی نام ہے, مشہد مقدس میں پیدا. سیستان ایک صوبہ ہے ایران کا, خوراسان, سیستان, بلوچستان. سیستان ایک صوبہ ہے, ایک اسٹیٹ ہے ایران کی, اور وہاں سے ہیں. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے, بھائی بھی عالم, اور آغا سیستانی جو ہیں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر قم آ گئے، آیت اللہ برجردی کے شاگرد رہے 1.5-2 سال. تو آپ کو مشہد، قم اور پھر بعد میں نجف اشرف گئے، تینوں حوضوں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا. جب نجف اشرف آئے تو آپ تقریباً 19 سال، اور اس وقت جو ہیں 88 ایج ہے حضرت سیستانی کی، 88 سال کے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً وہ 70 سال نجف اشرف میں رہے، اور نجف اشرف میں انہوں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے درس حاصل کیا، آغا محسن الحکیم سے، آغا شیخ حسین ہلی سے، لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے استفادہ کیا وہ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی سے. یہ تو دیکھیں علم میں جتنا ان کا پیش کروں گا نا، وہ آپ بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ بھئی علم میں کتنے مضبوط ہیں. بڑے بڑے اور علماء موجود تھے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مرجعیت میں امام زمانہ کا بڑا دخل ہوتا. کئی علماء کی کتابیں تھیں، لیکن کہاں سے آیت اللہ سیستانی ایک مرتبہ ابھر کے آئے، یہ خاص ان کو تائید ہے. دو چیزیں ان کی پرسنل لائف کی بڑی اہم ہیں. ایک، جس مکان میں ابھی رہ رہے ہیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے اسی مکان میں، 40 ایئرز، اور یہ کرائے پہ مکان انہوں نے لیا تھا. شاید اب ان کے کسی چاہنے والے نے، مقلد نے خرید کے دے دیا ہو ان کو، لیکن انہوں نے نہیں خریدا، ابھی تک جو ہیں وہ اس جگہ پہ کرائے میں تھے. دوسرا، آغا سیستانی کے دیکھیں زہد و تقویٰ بہت زیادہ اہم ہے، علم سے زیادہ تقویٰ بہت زیادہ اہم ہے. اگر علم ہو اور تقویٰ نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. سارے مراجع جو آیت اللہ سیستانی کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کے زہد و تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں. اگر آپ ان کے جائیں تو ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے، اور ابھی جب کرسی بھی لیتے ہیں تو پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. سب سے اہم ان کی ذاتی زندگی کی یہ اہمیت ہے. کسی نے ان سے کہا کہ آغا یہ اس وقت نجف کے حالات خراب ہیں جب صدام کا زمانہ تھا، تو کہا کہ ہمارے گھر میں وہ چیز نہ ہو جو باقی نجف کے لوگوں کے گھر میں نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے، اپنی بیوی سے کہا کہ ہم گھر میں وہ چیز رکھیں جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہ رکھو. کسی کھانے سے متعلق ہے کہ ان کو کھانا پسند آیا، کسی نے گھر میں بھیجا ان کے، تو کہا کہ نہیں یہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تمام کے تمام شیعوں کے لیے پہلے دعا مانگتا ہوں، پروردگارا تو نے آج یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں سب کے لیے دعا مانگتا ہوں. تو ایک لیڈر کی کوالٹیز ہونی چاہیے، اور ان میں سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے زہد و تقویٰ. اور آیت اللہ سیستانی کے لیے کہتے ہیں کہ عالمیت اپنی جگہ پہ، اتقا ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن اورا یعنی سب سے زیادہ جو ان کے اندر ہے وہ ورا، تقویٰ اور زہد، وہ سب سے زیادہ. لباس اگر آپ ان کا دیکھیں سادہ، اور یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنا خمس ان کے نام پہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر دنیا میں جمع ہوتا ہے، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، کہیں چلے جائیں ہر جگہ ان کے مقلدین ملیں گے، خمس نکالتے ہیں. لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سادگی ہے. ایک کوالٹی جو مجھے ان کی بہت زیادہ پسند ہے، کسی موضوع پہ جا کے آپ ان سے بحث کر لیں، وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے ان کی، بہت مضبوط ہوتی. ایک صاحب جو ہیں وہ ان سے بحث کر رہے تھے جنگ سے متعلق، تو آغا سیستانی نے 10 منٹ ان کے ساتھ بحث کی تو کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، سیکنڈ ورلڈ وار، تھرڈ، یہ ساری کی ساری انہوں نے کتابیں ان لوگوں کو لکھ کے دی ہیں. وہ اپنے طور پہ لندن سے ہمارے ساتھ گئے تھے، بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے. تو 10 منٹ بحث کے بعد کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ ساری کتابیں لکھی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار پہ. تو یہ کسی موضوع پہ آپ ان کو، لندن جب علاج کے لیے آئے تھے، 5 منٹ ہونے والے، میں ایک آخری بات پیش کر رہا ہوں. لندن جب علاج کے لیے آئے آیت اللہ سیستانی، تو اپنے وکیل سے، داماد سے کہا کہ میں اگر مطالعہ نہ کروں تو میں سو نہیں سکتا، اگر نہیں پڑھتا تو میں سو نہیں سکتا، تو یہاں میرے پاس ہاسپٹل میں کتاب نہیں ہے، تو کچھ کتابیں لا دو تاکہ میں پڑھ لوں. تو ان کے وکیل کہنے لگے، میں نے دفتر میں کہا کہ جو لیٹسٹ اس وقت جتنی بھی عربی اور فارسی کی جو جدید ترین کتابیں آئی ہیں نا، لبنان سے چھپی ہیں، ایران سے چھپی ہیں، عراق سے، جو جدید ترین تحقیق، جو سب سے لیٹسٹ جو آپ کی ریسرچ ساری چھپی ہیں، کتاب جتنی بھی عرب اور ایرانی علماء کی، عربی اور فارسی کتابیں، وہ سب لے لو. تو کہنے لگے 50-60 کتابیں میں ان کے پاس لے گیا. یہ خوش ہو کے کہ بھائی یہ ساری کی ساری نئی کتابیں آئی ہیں تو آغا نے نہیں پڑھی ہوں گی, ایک دو سال میں چھپی ہیں. کہا جب میں شام کو گیا تو انہوں نے 80% کتابیں الگ کر کے ملیں, کہ یہ میں نے پڑھ رکھی ہیں پہلے سے. جو جدید ترین, ایک ایران کے آیت اللہ خامنائی کے کچھ نمائندگان آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے گئے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ قم مقدس کی جو جدید ترین تحقیقات ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ بھی آیت اللہ سیستانی سے بحث کریں تو ان کو پوری اس پہ گرپ ہوتی ہے, وہ ساری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مرجع کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی تحقیق کو پیش کرے, بلکہ سب کی ریسرچ پڑھنے کے بعد پھر وہ نظریہ قائم کرے. تو یہ ہمارے بہرحال مرجعیت کا ایک ان کا کمال ہے. تو آیت اللہ سیستانی کی ہر موضوع پہ اچھی خاصی نظر ہے جتنے بھی موضوعات ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سروے نو آبار مانوام آوے چھے کہ تمہیں تکلیف اٹھا بھی نہیں, گنا دور دور تھی آئیوا چھے, تمہیں اٹلی بار بیٹھا. تو کالے انشاءاللہ پاچھو پروگرام ہے نے ٹیکسٹو مارفت جان کرو ہم آپ سے کہ کال نو سیجے شو چھے, ای پرمانے تمہیں سوال لینے آپ چھو. دریک نو آبار فری مانوام آوے چھے. مولانا صاحب آپ کا, آپ دونوں کو شکریہ. مولانا ہماری جو کہ معذرت ہوئی تو معافی چاہتا ہوں.
سب مل کے دعائیں امام زمانہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.